بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام البربهاري رحمه الله، ورامبوتش بوينت نمبر 30 پر اور 31. آج کے درس میں دونوں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. بوينت نمبر 30 امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: والسمع والطاعة للأئمة، اور سمع اور طاعت اماموں کے لیے، یعنی حکمرانوں کے لیے جو حکمران وقت ہیں، فيما يحب الله ويرضى، اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور پسند فرماتا ہے. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ، اور جس کو خلافت کی ولایت حاصل ہو گئی ہے لوگوں کے اجماع سے، وَرِضَاهُمْ بِهِ، اور لوگوں کی رضا سے، فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسا شخص امیر المؤمنین ہے، یعنی معتبر حاکم ہے، یہ شرعی حاکم ہے. پوائنٹ نمبر 31: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً وَلَا يَرَى أَنَّ لَيْسَ عليه امام برا كان او فاجرا. شخص فرماتے ہیں: ولا يحل لاحد، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان يبيت ليله، کہ وہ صرف ایک رات گزارے. ولا يرى ان ليس عليه امام، اس حالت میں کہ اس کے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی ولایت یا اس کا کوئی بھی امام نہیں ہے، یعنی کوئی بھی یا کسی بھی امام یا حاکم کی بیعت اس کی گردن پہ نہیں ہے، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کوئی ایک رات بھی گزارے اس عقیدے کے ساتھ. برن کان او فاجرن، چاہے یہ حکمران اچھا ہو یا برا ہو، حکمران اچھا ہو یا برا ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی بیعت کا اقرار کرے. جس ملک میں وہ رہتا ہے اس حکمران کی بیعت اس پر فرض ہو جاتی ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: من اصول اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے، المبنیت علی کتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. الحدیث کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جس کا ذکر امام بربهاري یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور اس جماعت کے عقائد کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات ہوتی ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ حکمران وقت کی فرما برداری کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے کوئی فروع مسائل میں سے نہیں ہے، دین کے اصول مسائل میں سے ہے، عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسے کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں: السمع والطاعة لولاة امور المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے سمع اور طاعت فرما برداری جو ہے، یہ مسئلہ اصل ہے رسول جماعت کے اصول میں سے. قال تعالی، اب دلائل شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں. قال تعالی: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، الی آخر الآیہ سورۃ النساء نمبر 59. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور جو اولی امر ہیں یعنی حکمران وقت ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. شخص فرمات منکم یعنی من المسلمین، منکم سے مراد یعنی مسلمانوں میں سے جو ولی امر ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی. والسمع والطاعت، والسمع والطاعت، اور سمع اور اطاعت. وان تأمر علیکم عبد، اگرچہ تمہارے اوپر ایک غلام حکمران نہ بن جائے، اگر غلام بھی عامر بن جائے تب بھی اس کی سمع اور طاعت واجب ہو جاتی ہے. وفی روایت، دوسری روایت میں، وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر عامر یعنی حکمران جو ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. پہلی روایت میں عبد کا ذکر ہے، یعنی آزاد نہیں ہے. عبد غلام کی کیا حیثیت ہے؟ معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اگر اسے اقتدار مل جاتا ہے اور وہ حکومت پر قابض ہو جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، تو اس سمع و طاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا اگلی روایت دیکھیں، وفی روایت عبد مجدع الاطراف، اگر ایسے غلام ہو جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہوں، ایک تو عبد ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام ہے نا، اچھا پھر حبشی غلام ہے، اب یہ دیکھیں کوئی حیثیت باقی رہی ہے، ایک عام غلام ایک حبشی غلام ہے، اور یعنی تناسب، دونوں تناسب کرے تھے، دوسرا زیادہ گیا گزرا ہے. اچھا مجدع الاطراف کیوں نہ ہو، یعنی دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں، تب بھی کسی پاور سے وہ اقتدار پر پہنچ چکا ہے، تب بھی کیا کرنا ہے، سمع و طاعت کرنی ہے. یہ سب احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب یعنی مقطع الرجلین والیدین ما دام انه ولی امر تجب طاعته بالمعروف، جب ولی امر ہے تو اس کی طاعت جو ہے معروف میں واجب ہے. فهذا من اصول العقیدۃ، اور یہ بات جو ہے عقیدہ کے اصولوں میں سے ہے. والذی یخرج علی ائمۃ المسلمین یکون من الضالین، جو مسلمان حکمرانوں سے خروج کرتا ہے یعنی کہ سمع اور طاعت سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص گمراہوں میں سے ہے. اما انه خارجی، یا تو یہ خارجی ہے، او معتزلی، یا معتزلی ہے، او صاحب نحلۃ باطلۃ تخالف سنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی خصلت کا صاحب ہے، ایسی بری خصلت والا ہے، باطل خصلت والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے. میرے بھائی یہاں پہ ایک واضح بات سمجھ لیں، جب مسلمان حکمران ہے، اس کی سمع و طاعت واجب ہو جاتی ہے. اگر کافر ہے سمع و طاعت واجب نہیں ہوتی، کیونکہ کافر کی ولایت مسلمان پر کبھی ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر کافر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خروج کیا جائے، بلکہ درء المفاسد وجلب المصالح کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے جان، خون، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے، اور حکمت اس میں یہی ہے کہ خروج نہ کیا جائے. اگر امن و امان قائم ہے تو اس ملک میں رہا جائے، اگرچہ کافر ملک ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ یہ مسلمان اپنے دین کو ظاہر کر سکے، نماز قائم ہو، باجماعت نماز مساجد میں قائم ہو، رمضان کے روزے میں کوئی دقت نہ ہو، مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہو، حج اور عمرے کے لیے سسٹم موجود ہو، ایسے کافر ملک میں تو اپنے دین کو ظاہر کرتے ہوئے اس ملک میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسے ملک میں مسلمانوں کو روک دیا جائے اور جو ارکان اسلام ہیں ان سے منع کیا جائے اور مسلمان اپنے دین کو ظاہر نہ کر سکے، تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے، اور ہجرت کے لیے بھی استطاعت شرط ہے. جو طاقت رکھتا ہے ہجرت کی تو ہجرت کرے. اگر دنیا میں ہجرت کا سسٹم نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ انڈیا میں کتنی آبادی، کتنے مسلمانوں کی، 30,000، کتنی، سوری 20 کروڑ، 20 کروڑ نہیں، 20 کروڑ تو پہلے سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے، 30 کروڑ کے قریب ہے. اچھا 25 کروڑ سمجھ لیں، 25 کروڑ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس ملک میں جائیں گے. اگر پوری دنیا میں بھی بڑھ جائیں تو کتنی، یعنی اگر 100 ملک میں چلے جاتے ہیں تو ایک ملک میں کتنی تعداد ہوگی 25 کروڑ کی، 25 لاکھ، ایسا ہے نا، 25 لاکھ کون ملک قبول کرے گا، کوئی کرے گا قبول؟ یہ اگر 100 ملکوں میں بڑھ جائے تو ناممکن ہے. تو استطاعت اگر ہے تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے، جو مستطیع تو چلا جائے. کس صورت میں، جب دین کے ظاہر کرنا ناممکن ہو جائے. لیکن الحمدللہ انڈیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، دین ظاہر ہے وہاں پہ. ہاں بعض اوقات کوئی پرابلم ہو جاتی ہیں، لیکن دین ظاہر ہے، مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، امن و امان میں رہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہاں پر امن و امان کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو ہر مصیبت اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. کر سکتے ہیں، لیکن ملک تو وہی ہے، بات ملک کی ہو رہی ہے. اگر کافر ملک نے منع کر دیا ہے، جی یہی کہہ رہا ہوں، جا سکتا ہے اگر ممکن ہے، لیکن جی نہیں، ملک تو وہی ہے، یعنی ملک وہی، سسٹم بھی پورے ملک میں ایک ہی ہے. ہجرت تب واجب ہو جاتی ہے جب یعنی دین کے جو ارکان ہیں جو دین کے جو عمل اس میں جو ظاہر کرنے سے منع کر دیتے ہیں بھائی آپ دین پہ عمل نہ کریں، نماز مساجد بند کر دی گئی ہیں اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ختم کر دیا گیا ہے، حج عمرے کے لیے فلائٹیں بند کر دی گئیں، کوئی حج عمرہ نہیں ہوگا، سب منع کر دیا ہے، رمضان میں روزہ کرنے سے منع کر دیا ہے، تو اگر اس طریقے سے معاملہ ہو تب اس مسلمان پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے. ہجرت نہیں کر سکتا کہاں جائے گا، جو کر سکتے وہ تو کریں، اب سب تو نہیں کر سکتے نا، جو صاحب استطاعت ہو تو کریں، جو نہیں کر سکتا وہ کیا کرے، وہیں پہ رہے اور فتق المسطت قاعدے کے مطابق اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے، عبادات جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. عبادت ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کافر آپ کو نماز پڑھنے سے روک نہیں چاہتا، مسجد سے روک سکتا ہے، گھر میں تو نہیں روک سکتا نا، مطلب تو یہ نہیں کہ اگر مسجد نہیں پڑھ سکتے نماز ہی چھوڑ دیں، نہیں، فتق المسطت کے قاعدے کی بنیاد پر آپ عبادت جتنی کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، وہ ساقط نہیں ہوتی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، اور سمع اور طاعت اماموں کے لیے یعنی حکمرانوں کے لیے، فيما يحب الله ويرضى جس سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور راضی ہوتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح حسن حفظه الله، بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، اسی قید کے ساتھ یعنی جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور راضی ہوتا ہے، اما المعصية فلا يطاعون فيها، معصیت میں ان کی فرما برداری نہیں کی جاتی، سمع اور طاعت حکمران وقت کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کی جاتی. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، کسی مخلوق کی طاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں ہوتی، یعنی جائز نہیں ہے، حرام ہے. وقال علیہ الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف، طاعت تو صرف معروف میں ہی ہوتی ہے. شخص فرماتے ہیں، وليس معنى ذلك انه اذا امر ولي الامر بمعصيه من المعاصي انها تنخلع امامته، سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر حکمران وقت کسی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس ایک نافرمانی کی وجہ سے یا اس ایک معصیت کی وجہ سے اس کی جو سمع اور طاعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی امامت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. بل انه لا يطاع في هذه المعصيه، بلکہ اس معصیت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ولیکن یطاع فیما لیس فیہ معصیہ، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی نہیں ہے ان سب چیزوں میں اس حکمران وقت کی سمع و اطاعت کی جائے گی. وتبقى ولایته، اور اس کی ولایت اور اس کی حکمرانی باقی رہے گی. ویطاع فیما لیس بمعصیہ، اور ایسے حکمران کی جو سمع و اطاعت ہے ہر اس امر میں کی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. واضح ہے، کیونکہ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکمران وقت کسی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، مثال کے طور پہ سودی بینک موجود ہیں، تو سودی بینک جس ملک میں موجود ہیں تو یہ حکمران جو ہے ان، پہلی بات یہ کہ ان بینکوں کو اجازت دی ہے مسلمان ملکوں میں، اور بینک تقریباً جتنی بھی ہیں سارے کے سارے میرے علم کے مطابق جتنی بھی بینکس موجود ہیں وہ سود پر قائم ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، میں نہیں جانتا ہوں اسلامی بینکنگ سسٹم اگر کہیں پہ ہے تو اللہ کے لیے مجھے بھی بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو. اسلامی بینکنگ سسٹم، بیچ میں بات آ گئی تو میں بیان کر دوں، اسلامی بینکنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بینک آپ کو لون دیتا ہے تو جتنی مقدار میں یا اماؤنٹ میں لون دیتا ہے اتنی ہی اگر واپس کرتا ہے، یہ قرض حسنہ ہے، یہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے. اور میرے علم کے مطابق ایسی کوئی بھی بینک نہیں ہے جو آپ سے تھوڑی سی اماؤنٹ بھی نہ لے چاہے کسی بھی صورت میں. جتنے بینکس موجود ہیں صرف فرق اتنا ہے نام بدل دیتے ہیں، سود نہیں کہتے، کوئی پروفٹ کہتا ہے اور کوئی سروس چارجز کہتا ہے، کچھ اور کہتا ہے، سچ بات یہی، ہاں ٹرانزیکشن چارج کچھ بھی کہتا ہے، بہرحال جو بھی ہے قرض میں ایک قاعدہ معروف ہے، جتنی قرض دیا گیا ہے اتنی ہی واپس لیا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی رد و بدل بھی سود ہے، واضح ہے یہ. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران وقت نے کوئی اجازت دی ہے پھر ان کے لیے اسپیشل سیکورٹی کا سسٹم بھی قائم کیا گیا ہے کہ بینک کو کوئی چھیڑ نہ سکے، کوئی منع نہ کر سکے، تو یہ نافرمانی ہے، اس لیے ایسا حکمران جو ہے اس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں کہ کیونکہ سودی نظام وہ اپنے ملک میں تسلیم کرنا کفر ہے، اور یہ بات غلط ہے. سود نظام یعنی سود خور کافر نہیں ہوتا، یہ خوارج کے منہج ہے. کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اہل سنت جماعت کے نزدیک. ایسا شخص جو ہے چاہے سود کھانے والا ہو چاہے حکمران جو سود کی اجازت دیتا ہے، وہ کافر نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. وہ اپنے ایمان سے مسلمان ہے، مومن ہے، اور اپنے اس کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. تو فاسق ہے، کافر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. اور جب حکمران فاسق ہے کافر نہیں ہے تو اس کی فرم برداری واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ امام صاحب نے کیا فرمایا، برن کانا او فاجرہ، اچھا ہو یا برا ہو، فاسق ہے فاجر ہے، تو اس کی جو فرم برداری ہے وہ مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن جب اس نے سود کا حکم دیا ہے تو سود نہ کھاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ وہ سود کا حکم دیتا ہے میں سود تو نہیں کھاتا ہوں، بینک سسٹم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مجبور کر دیتا تو وہ گنہگار ہے. اگر سیلری اب جیسے بینکنگ سیلری بینک میں آتی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں بینک کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا، اب سسٹم ایسا ہے کہ سیلری آپ کو بینک سے ملے گی، ٹھیک ہے وہ گنہگار ہے، ہم گنہگار اس سے نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی فرما برداری ختم ہو گئی، اب حکمران نہ رہا کیونکہ وہ مجبور کرتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ بینک کے ساتھ تعلق قائم کرے؟ نہیں، کافر نہیں ہے وہ، اور اس کی فرما برداری اس نافرمانی کی وجہ سے ختم بھی نہیں ہوتی. اور یہ واللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و خاص رحمت ہے واللہ. اگر صرف اس ایک نافرمانی سے وہ منعزل ہو جاتا اور اس حکمران ختم ہو جاتی تو قتل و غارت کتنی ہوتی، کتنی خون ریزی ہوتی. وہ اقتدار چاہتا ہے اور ہمارے پر واجب ہوتا کہ اس کے اقتدار سے ہٹائیں، قتل و غارت ہوگی کہ نہیں، بد امنی ہوگی کہ نہیں. یہ تو خاص واللہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ یہ حسن جماعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ اگر حکمران نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی اس ایک نافرمانی کی وجہ سے یا دو یا تین نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن اس کی حکمرانی باقی رہے گی، سمے اطاعت بھی باقی رہے گی. پہلے بھی میں کہہ چکا، عرض کر چکا ہوں، جو ساتھی سود سے یعنی بینک کی سسٹم سے بچ سکتے تو ضرور بچیں. اپنا پیسہ پراپرٹی میں لگا دیں، وہاں پہ نہ رکھیں، بزنس میں لگا دیں. اگر مجبوراً کوئی اماؤنٹ آپ نے رکھنی ہے تو آپ بینک میں رکھیں حفاظت کے لیے، لیکن سود آپ پر حرام ہے. میں نے سنا کہ انڈیا میں کمپلسری آپ کو سود ملتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر سود آپ کو لگا دیتے تو وہ پیسہ آپ کا نہیں، وہ حرام کا پیسہ ہے. نکال کے کہیں کسی خیر کام میں لگا دو، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، ایک روپیہ بھی حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. قوله امام بربہاری کا یہ قول، ومن ولی خلافۃ باجماع الناس علیہ ورضاہم بہ فہو امیر المؤمنین. شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں، هذا بیان بما تنعقد به الامامہ. بڑی اہم بات ہے کہ امامت اور حکمرانی جو ہے وہ کیسے منعقد ہوتی ہے، کیا طریقے ہیں. فان الامامہ تنعقد باحد الامور، باحد امور، ان چیزوں سے امارت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے، حکمرانی جو ہے. الامر الاول، پہلا طریقہ، ما ذکرہ المؤلف، جسے مصنف نے بیان کیا ہے، وہ ہوا من اختارہ المسلمون، جسے مسلمان چن لے. والمراد بالذین یخترون الامامہ ہم اہل الحل والعقد، اور ان مسلمانوں سے مراد جو حکمران کا انتخاب کرتے ہیں اہل العقد، اہل الحل والعقد ہیں، یہ خاص قسم کے مسلمان ہیں جن کو اہل الحل والعقد کہتے ہیں. حل گرہ کو کھولنا، عقد گرہ لگانا. یہ کون ہوتے؟ جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں. ہوتے کون ہیں؟ سنیں ذرا کون ہوتے ہیں. من العلماء، نمبر ایک، نمبرنگ لگائیں، من العلماء، جو علماء ہوں. والامراء، جو اثر رسوخ والے ہوں. واصحاب السیاسة، نمبر تین، اصحاب السیاسة. اصحاب السیاسة مراد نہیں کہ جو پولیٹیشین ہیں آج کے زمانے کے، جو رشوت لے کے اور یعنی غلط طریقے سے سیاست کرتے ہیں، ہرگز نہیں. اصحاب السیاسة سے کیا مراد ہے؟ حکمت والے لوگ، دانشور لوگ، جو ان امور کو سمجھتے ہوں، جو سیاست کو سمجھتے ہوں، لوگوں کو کے مسائل کو سمجھتے ہوں. تو بعض میں یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کتاب میں اصحاب السیاسة، تو آج کے سیاست دان جیسے کہ ہاں جو پولیٹیشینز ہیں وہ، اس سے یہ مطلب نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو رشوت سے بالکل دور ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، حرام سے بچے ہوئے ہیں، اور دانشور ہیں، حکمت والے ہیں، لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو وہ تو اس میں شامل ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے. بلکہ یہی مراد ہے شیخ صاحب سے اس قول سے. یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور صرف ان کو پیسے کی حوث ہے یا لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں سیاست کے نام پر، شیخ صاحب کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں شیخ صاحب نے یہ بات کی. تو اصحاب السیاسہ نمبر تین اہل الحکمہ یا دانشور لوگ ہوتے ہیں, سمجھ والے. و مراء الاجناد نمبر چار کون ہے؟ یہ جو بھی سیکورٹی فورسز ہیں, چاہے فوج ہو, پولیس ہو, جو بھی ہو ملک کے, جو ان کے سربراہ ہیں, یہ بھی الحل العقد میں اثر رسوخ والے لوگوں میں شامل ہیں. وليس معناه, اور اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے, ان اختیار الامام لكل احد من الصبيان والنساء والحضر والبدو, سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ حکمران کا جو انتخاب ہے وہ ہر مسلمان کرتا ہے, بچے بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتے ہیں, اور مقیم لوگ اور بدو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. نہیں, اس یہ مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں ڈیموکریسی کیا ہے, یہی کچھ ہے کہ ووٹ سب کا برابر ہے. 18 سال کی عمر کا لڑکا ہے, جاہل ہے, گوار ہے, جیسا بھی ہے, اس کا ووٹ اور ایک بزرگ جو امام مسجد ہے, جو عالم ہے, جو دین سمجھ, اس کا ووٹ بھی دونوں کا ایک ایک ووٹ برابر ہے. عورت کا ووٹ بھی وہی ہے جو ایک یعنی جاہل شخص کا یا ایک عالم کا ہے, بلکہ اس کا اپنا بھی جو خود الیکشن میں کھڑا اس کا بھی ایک ہی ووٹ گنا جاتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ طریقہ غلط ہے. عوام کی حکومت عوام پر یا لوگوں کی حکومت لوگوں پر جائز نہیں ہے شرعاً. ڈیموکریسی جو ہے یہ باطل طریقہ ہے سیاست کا, بلکہ دور حاضر کا بدترین طریقہ ہے, جس کو غلطی سے لوگ شورا سمجھ بیٹھے ہیں. شورا یہ نہیں ہے, اللہ کے لیے شورا کہاں ہے اور یہ باطل نظام کہاں ہے؟ شورا شرعی طریقے جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ, اور یہ باطل نظام جس میں یعنی شورا میں بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں, کیا اہل الحل والعقد لوگ. اور اس میں بھی اکشے صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سب کو ہونا بھی لازمی ہے, الحل العقد میں سے سب کو ہونا بھی لازمی نہیں ہے, اور ان سے بعض جو ہے وہ قبول کر لیں کسی کی حکومت کو, تو دوسروں پر لازمی کو آ کے خود بیعت کرے لازمی نہیں ہے. اور ہاتھ ملانا بھی قرآن سے لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے بیعت کرے, دلائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ووٹ دینا کمپلسری, میرا خیال نہیں ہے, کیونکہ آپ کو شوٹ نہیں کرے گا ووٹ نہیں دیتے. کم سے کم کسی کو نہ دے دو, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, سیکورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لوگ کہتے ہیں, غلط ہے, یہ سسٹم ہی غلط ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے, بعض علماء کہتے ہیں کہ دینا چاہیے,
ووٹ دینا جائز نہیں
ہے, علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دے دیں, اس میں کوئی مسلمانوں کی مصلحت ہے تو دے دیں, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تجربہ کی ہم نظر آتا ہے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ جو مسلمان اقدار میں آ جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ نہیں کرتے اسے کرنا چاہیے تھا. اور ہندو اور مسلمان جو حکمران ہیں دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, سب کو اپنا مفاد نظر آتا ہے, مسلمان کے جو حقوق ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, صرف دعوے ہوتے, کچھ ہوتا نہیں ہے, واللہ اعلم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فزن حفظہ اللہ, لأن الناس تبع اہل الحل والعقد, کیونکہ اب یہ چھوٹے بچے, مرد, عورتیں, جاہل, بدو, گوار, سب برابر نہیں ہے, کیونکہ اصل میں لوگ, باقی لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں, جو اہل الحل والعقد ہیں, باقی جو عوام الناس ہیں وہ ان کے تابع ہوتے ہیں. فإذا اختار اہل الحل والعقد اماما, جب اہل الحل والعقد کسی کو امام چن لیں, وجب على البقية ان يطيعوه, تو باقی پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کریں. وهذا كما حصل في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه, اور اس کی دلیل سیدنا عمر صدیق کی خلافت ہے. فإن الصحابة بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا على بیعة الصدیق, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سید ابو بکر صدیق کی خلافت پر ان کا اجماع ہوا ہے. فکانت بقیۃ الامۃ تابعۃ لمن اختار الصدیق, باقی امت جو تھی ان کی تابع تھی جنہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں, سید ابو بکر کے زمانے میں صحابی موجود تھے, تابعین بھی موجود تھے, انتخاب سب صحابہ نے کیا, کتنے صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت, کتنے صحابہ تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ ہوں گے نا, کیونکہ حجۃ الوداع میں تو 1,00,000 ہی تھے. اچھا, ابو بکر صدیق کچھ تیسرے دن غالباً یا کچھ یا اسی دن دوسرے دن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جو ہے خلیفہ بنے, کتنے مسلمان موجود ہیں؟ 1,00,000 تقریباً صحابہ جو ہیں, 1,00,000. بیعت کتنی صحابہ نے کی تھی؟ ثقیفہ بن سعید میں جو آتا ہے قصہ جو ہے, کیا 1,00,000 تھے سارے؟ نہیں تھے. تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بیعت کی ہے. اچھا, جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی کیا لازمی سب آ کے بیعت کرتے؟ جب تک سب آ کے نہ بیعت کرتے, سب صحابہ اور سب تابعین جو اس وقت موجود تھے امت مسلمہ میں جتنی بھی تھے جزیرہ عرب میں، تو پھر بیعت منعقد نہیں ہوتی کیا؟ بلکہ جن صحابہ نے بیعت کی ہے بیعت منعقد ہو گئی ہے، جو باقی تھے سب ان کے ماتحت ہیں. تو شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، ولم يفتح المجال لكل احد ليشارك في الاختيار، اور سب کے لیے دروازے نہیں کھولا گیا کہ سید ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے لیے سب آ کے شامل ہو جائیں. لان هذا من خصائص من اختصاص اهل الحل والعقد، کیونکہ یہ خصوصیت جو ہے اهل الحل والعقد کی ہے، اور اهل الحل والعقد صحابہ کے زمانے میں وہی ہیں، جو کبار الصحابہ ہیں وہی اهل الحل والعقد ہیں. فالمسلمون اختاروا ابا بکر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں نے یعنی ان صحابہ نے اس وقت سے ابوبکر صدیق اختیار کیا ہے. افضلهم، جو سب سے افضل تھے. وهذا اختيار له، وهذا اختيار له ادله من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اور یہ اختیار جو ہے صحابہ کا اس کے دلائل ہیں سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل. اولها، سب سے پہلے دلیل، یعنی سے ابوبکر صدیق کا اختیار جن صحابہ نے کیا، کہ غلط اختیار کیا ہے؟ نہیں، صحیح اختیار ہے. کیوں صحیح اختیار ہے؟ ایک تو اجماع ہے. کیا صحابہ کرام اجماع غلطی پر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا غلطی پر. اب اس اجماع کے علاوہ بھی سنت میں بعض دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اولها، نمبر ایک، ان ابا بکر افضل الصحابۃ علی الاطلاق ما خالف فی هذا احد، سب صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق. کس نے مخالفت کی ہے؟ کیا سید علی نے مخالفت کی ہے اس افضلیت میں؟ کسی اور نے مخالفت کی ہے؟ نہیں کی ہے، باتفاق الصحابۃ ومن بعدہم. آج تک ہم کیا کہتے ہیں؟ افضل الصحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. دوسری، وثانیہا، ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اعطى اشارات باستخلافه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اشارے دیے ہیں سید ابوبکر صدیق کی خلافت کے. منها، ان میں سے، انه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ، اپنی محراب جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے کرتے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کو، اسی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے سید ابوبکر صدیق کو منتخب فرمایا اور حکم دیا کہ ابوبکر صدیق جا کے نماز پڑھائے گا. ویقف موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف جہاں پر آپ سے خود کھڑے ہوتے تو اسی جگہ پر سید ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. هذه إشارة إلى أنه إمامهم في الخلافة، تو یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد تمہارا امام یا خلیفہ جو ہے ابوبکر صدیق ہی ہوگا. كما هو إمامهم في الصلاة، جیسے کہ نماز میں امامت ابوبکر صدیق کریں گے تو پھر دنیا کے امور ابوبکر صدیق کیسے امام نہیں بن سکتے؟ یعنی علماء نے فرمایا کہ جو دین میں امام ہے تو دنیا میں امام کیسے نہیں بن سکتا وہ، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے انہوں نے اسی من باب اولا بیان کیا. فاختاروا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقالوا ایرضاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا ولا نرضاک لدنیانا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منتخب فرما سید ابوبکر صدیق کو، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے دین کے لیے منتخب کر کے راضی ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کر کے راضی نہیں ہو سکتے کیا؟ اللہ اکبر. منعقدت بيعته، وسبب صدق بيعة منعقده، واجمع الصحابة على ذلك، والصحابة كجماع هو من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع. جو اس وقت اختیار میں موجود تھا، اس چناؤ میں سید ابوبکر صدیق کی خلافت کے انعقاد میں موجود تھا صحابہ میں سے، تو وہ موجود تھا، اور جو موجود نہیں تھا تو وہ تبع جو ہے بیعت میں شامل ہو گیا. والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة، کیونکہ مسلمان ایک ہی جماعت ہے اور سب ایک ساتھ ہیں. الامر الثانی، دوسرا طریقہ جس سے خلافت یا حکمرانی منعقد ہوتی ہے. ولما حضرت ابا بکر الوفاۃ اختار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب سیدنا ابوبکر صدیق وفات ہوئی تو آخری وقت میں وفات سے پہلے انہوں نے سیدنا عمر بن الخطاب کو متعین فرما دیا بدلا عنہ، اپنی جگہ پہ. فسمع المسلمون واطاعوا، تو مسلمان نے سمر اطاعت کی ہے، سید ابوبکر صدیق اس بات کو مان لیا ہے. وهذه الطريقه الثانيه من طرق ثبوت الامامه، وہ دوسرا طریقہ ہے کسی کی امامت یا خلافت یا حکمرانی کے ثابت کرنے کا. وهو ان يختار ولي الامر وليا للعهد، کہ جو ولی امر ہے، جو حکمران ہے، وہ اپنا ولی عہد منتخب کر دے اپنی زندگی میں وفات سے پہلے. يخلفه بعد موته، جو ان کے بعد میں ان خليفه بنيجا يعني ممكن جاء قائم هو كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حين حيث اختار عمر رضي الله عنه جاز ابو بكر الصديق سيد عمر كمنتخب فرمايا واضح ہے ولایت العهد دوسرا طریقہ ہے اس کی دلیل کیا ہے اجماع الصحابہ ابو بکر الصديق نے منتخب سيدنا عمر کو فرمایا کسی صحابی نے اعتراض کیا نہیں کیا اس میں اجماع الصحابہ اور اجماع حجت ہے الامر الثالث تیسرا طریقہ جس سے حکمرانی منعقد ہوتی ہے بیعت منعقد ہوتی ہے اذا تغلب واحد من المسلمین جب مسلمانوں سے کوئی شخص غالب ہو جاتا ہے وخضع الناس لامارته اور لوگوں کو اپنی امارت کے سامنے جھکا دیتا ہے فانه يكون امیرا واماما لهم تو ایسا شخص ان کا امیر ہوگا اور ان کا امام ہو جائے گا مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان اس کی ثبوت کیا ہے عبد الملك بن مروان معروف اموی خلیفہ جو ہے ان کو اقتدار کیسے ملا فانه لما حصل الاختلاف بعد وفاه يزيد بن معاويه يزيد معاويه کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا يزيد بن معاويه بن يزيد ان اختلاف شروع ہوا يزيد بن معاويه کے بعد اور پھر عبد الملك بن مروان بن حكم فان عبد الملك بن مروان بن حكم قام بالامر وكان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به تو پھر انہوں نے جو حکومت کے امور اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور بڑا بہادر شخص تھا اور حزم اور قوت والا شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے امت کو منعقدت بیعته اس کی بیعت منعقد ہوئی وسمع المسلمون له مسلمان سمع اطاعت کی واطاعوا فکان فی ذلك خیر المسلمین اس مسلمانوں کے لیے بہت خیر تھا فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الامام ان تین طریقوں سے امام یا حکمران کی ولایت جو ہے حکمرانی ثابت ہوتی ہے اما باختيار اهل الحل والعقد نمبر 1 الحل والعقد کا اختیار واما بان يعهد السابق للاحق نمبر 2 کہ جو پہلا ہے وہ دوسرے کے لیے ولایت عہد نامہ جو ہے متعین کر دے واما بان يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم امام اور تیسرا طریقہ جب کوئی اور مسلمان آ کے غالب ہو جاتا ہے پہلے شخص پر جو پہلے امام تھا اور اس حکومت کے جو اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو باقی جو مسلمان ہیں وہ اسی سمے اطاعت واجب ہو جاتی ہے ویخضع الناس له بشرط ہے کہ لوگ یعنی وہ پوری پاور اپنے ہاتھ میں لے لے اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکا دے وانقاد له وہ لوگ منقاد ہو جائیں اس کے لیے فلا يجوز لاحد ان يشق العصا ایسی صورت میں کسی جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں سے ہٹ جائے اور یعنی اس حکمران کی بیعت نہ کرے اس سے مسلمانوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اور تفرقہ کا باعث بن جاتا ہے وقول باجماع المسلمین من بہار کے یقول اجماع المسلمین یعنی لا تفهم من هذا انه لابد من اختیار المسلمین كلهم اجماع المسلمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلموں کو جب تک اجماع نہ ہو اس کے اگر سے ظاہر لفظ کیا ہے اجماع المسلمین یعنی چھوٹے بڑے مرد اور سب کا اجماع ہو یہ سفرات یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے ولیکن يحصل ذلك باجماع اهل الحل والعقد اس سے مراد اهل الحل والعقد کا اجماع ہے كالحاصل في عهد ابي بكر رضي الله عنه جیسا کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا وكالحاصل في خلافه عثمان رضي الله عنه جیسے عثمان رضي الله عنه کی خلافت میں ہوا تھا فان الذين اختاروه هم اهل الشورى سن عثمان رضي الله عنه کے انتخاب اهل الشورى نے کیا تھا اور یہ کون اهل الشورى وهم الباقون من عشره المبشرين بالجنه اهل الشورى یہ وہ صحابہ ہیں عشر مبشر بالجنه میں سے جو اس وقت زندہ تھے باقی تھے اختاروه فثبتت امامته انہوں نے اختیار کیا ہے چنا ہے سیدنا عثمان کو اور ان کی امامت ثابت ہو گئی خلافت ثابت ہو گئی ولم يعترض احد على ذلك کس نے اعتراض بھی نہیں کیا ان کی خلافت پر بل اجمعوا على امامه عثمان رضي الله عنه بلکہ سب نے سیدنا عثمان کی امامت اور خلافت پر اجماع کیا قوله امام بربهاری کا یقول آخر جملہ بڑا خطرناک جملہ سنیں لا يحل لاحد ان يبيت ليله ولا يرى ان ليس عليه امام برا كان او فاجرا شيخ صالح حفظه الله فرماته هذه مساله مهمه جدا یہ بہت اہم مسئلہ ہے وهي انه لا يجوز للانسان ان يخرج عن جماعه المسلمين کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے ويشق عصا الطاعه اور جو فرم برداری کا طریقہ ہے اس سے الگ ہو جائے اور مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ کا باعث بن جائے فانه ان فعل ذلك بس وہ شخص اگر ایسا کرتا ہے وبات ليله وليس له امام اور اگر وہ ایک رات صرف ایک رات گزارتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی ولایت نہیں ہے، کسی کی امامت نہیں ہے، کسی کی بیعت نہیں ہے، یعتقد امامتہ کہ کوئی بھی شخص اس کا امام نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. فہذا قد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اس نے اسلام کے رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ بمعنی انه کان مع المسلمین، وہ مرتبطا بالمسلمین، مسلمانوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. فلما خرج عن طاعۃ الامام، بس جب وہ امام سے کی طاعت سے خارج ہو گیا، فانه قطع الارتباط بالمسلمین، تو مسلمان سے اس کا تعلق اس نے خود ہی ختم کر دیا. مثل صغار الاغنام، جیسے کہ چھوٹی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. التي يجعل حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع. بعض چرواہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لمبی رسی لے کے آتے ہیں، اس رسی میں چھوٹے چھوٹے حلقے بنا دیتے ہیں اسی رسی میں، اور یہ چھوٹے بکرے بھیڑ بکرے چھوٹے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ الگ الگ ہو کے گم نہ ہو جائے. تو اس رسی کو ربقہ کہتے ہیں، جو ان کو اکٹھا کر دیتی ہے. تو شخص فرماتے ہیں یسمی الربق، اور اس رسی کو ربق کہتے ہیں. فشبہ اجتماع المسلمین علی امام بذلک، تو جو مسلمان ایک امام کے ماتحت ہوں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان بکریوں کی جو سب جمع ہیں اس رسی کی وجہ سے. تو یعنی اس حدیث کے الفاظ فخلق رب قد خلق قد خلع ربق الاسلام من عنقه، بعض لوگ سمجھے کافر ہو، کافر نہیں ہو گیا، یعنی مسلمانوں سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا. اور جو بھی مسلمان سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور ربقہ سے مراد جیسے کہ بھیڑ بکریاں اگر الگ چھوڑ دی جائیں، اب اگر کوئی اپنی سر اس رسی سے نکال کے الگ ہو جائے تو گم ہو جائے گی یا بھیڑے کے شکار ہو جائے گی. تو یہ بکری اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ اس کے گلے میں یہ رسی ہے، اور مسلمان بھی اس وقت تک محفوظ جب تک گلے میں سمع اور طاعت ہے حکمران کی. جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں حالت مسلمانوں کے، کتنے ملک اس وقت کچھ بعض ملکوں میں بد امنی کی آگ ابھی بھی جل رہی ہے، اور بعض ملکوں کو اللہ نے یعنی اپنے محض فضل و کرم سے اللہ نے بچایا ہے، ورنہ حالات کوئی یعنی اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے، حاکم محکوم کی جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اور بد امنی کی آگ پھیل جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء، جس نے بھی امام کی سمع اور طاعت سے خروج کیا ہے تو اس نے اپنے گردن سے اس رسی کو نکال دیا ہے اور اپنے آپ کو گمراہی اور بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے اور خواہشات نفس کے بھی حوالے کر دیا ہے. وليس معناه انه يكفر، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. معناه انه فارق الجماعة، اس سے مراد یہ کہ وہ جماعت سے الگ ہو چکا ہے. وخرج عن الطاعة اور طاعت فرمداری سے خارج ہو چکا ہے. فصار كالبهيمة التي خرج من الرباط، اس جانور کی طرح جو اس رسی سے نکل جاتا ہے. وتعرضت للسباع والنهب والسلب، اور اپنے آپ کو یعنی درندوں اور لوٹ مار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. ولا يقل، اور یہ نہ کہے ایسا شخص انا ما بایعت، کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے. وليس لي امام، ان میرا کوئی بھی امام نہیں ہے. فانت واحد من المسلمين، تم بھی مسلمانوں سے ایک مسلمان ہو. ولما بايع اهل الحل والعقد فانت تابع لهم، جب اهل الحل والعقد نے بیعت کی ہے تو تم ان میں شامل ہو. ایک غلط فہمی کا ازالہ آخر میں، اگر بعض علماء یا اکثر علماء بیعت کر لیں اور ایک دو کہے کہ میرے کوئی بیعت نہیں ہے، تو کیا یہ عالم جو ہے جو اہل العقد میں سے سمجھا جاتا ہے؟ میں نے کہا علماء سب سے پہلے اہل العقد میں، اگر ایک یا دو انکار کر دیں ہماری کوئی بیعت نہیں ہے تو بھائی منعقد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بات وہی واضح، شیخ صالح فوزان کی بات بالکل واضح ہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں بیعت جو ہے اگر علماء کے اس میں اتفاق ہے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، اس بیعت کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر بیعت کریں، اور نہ ہی سارے کے سارے حل العقد جمع ہو کر بیعت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے لیے آسان ہو بیعت کے لیے علماء اور جو وجہاء ہیں اثر رسوخ والے لوگ وہ آئیں اور بیعت کریں. پھر آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی واجب نہیں ہر انسان پر کہ وہ ایمان کے پاس اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کریں، لیکن اس پر یہ واجب ہے کہ وہ امام کی فرمانبرداری کو اور سمع و طاعت کو قبول کر لے اور اس کے لیے اپنے سر کچھ یعنی منقاد ہو جائے اور خلاف کو ظاہر نہ کرے. اگر وہ پسند بھی نہیں ہو حکمران, خلاف کو ظاہر نہ کرے. فرمانبرداری سمع و طاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور شق العصا سے دور ہو جائے, مسلم میں تفرقہ کا باعث نہ بنے. تو اسے ثابت ہوا ہے کہ ایک یا دو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں, چاہے عالم کیوں نہ ہو, کہ اس حکمران کی کوئی بیعت نہیں ہے جبکہ اس کی بیعت ہو چکی ہے, الحل والعقد میں, الحل والعقد نے اس کو حکمران مان لیا ہے, پورا ملک اس کے ماتحت ہے, کوئی ایک یا دو یا چند افراد کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اس میں حکمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ لوگ خود خطرے میں ہیں. جتنے بھی روایات ہیں, جتنے بھی احادیث ہیں جن میں شدید وعید آئی ہے, ان لوگوں کے لیے جو حکمران کے سمع اور طاعت کے قائل نہیں ہے, بیعت کے قائل نہیں کسی وجہ سے, کہ مات میتۃ جاہلیہ خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ, جیسے یہ روایات ہیں, وہ یہ سارے کے سارے وعید ہر اس شخص کے لیے ہے جو حکمران کی بیعت کا قائل نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.